ولا يضرب ابو حنيفه رحمه الله تعالى للموصى له بما زاد على الثلث الا في المحابات والسعايه والدراهم المرسله. میں نے بتلایا لا یضرب سے مراد ہے حصہ دینا، عطا کرنا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں دیتے للموصی لہ، موصی لہ کو، بما زاد علی الثلث، وہ جو زیادہ ہو ثلث پر، ثلث سے زائد نہیں دیتے. بھائی آپ پڑھ چکے ہیں، بھائی ایک شخص نے ایک کے لیے ثلث کی وصیت کی اور دوسرے کے لیے دو ثلث کی، تو وہ دو ثلث وہ ثلث سے زائد ہے، امام صاحب اس کو زائد نہیں دیتے، بلکہ یوں سمجھیں گے دوسرے کے لیے بھی کتنے کی وصیت کی ہے، ایک ثلث کی، تو دونوں کے لیے ایک ایک ثلث کی وصیت ہے بھائی، یوں سمجھیں گے. یا مثلا ایک کے لیے ایک ثلث کی وصیت کی اور دوسرے کے لیے کل مال کی وصیت کی، تو امام صاحب دوسرے کو بھی ثلث سے زیادہ نہیں دیتے، گویا دوسرے کے لیے بھی کتنے کی وصیت کی ہے، کل والے کے لیے بھی کیا سمجھیں گے، گویا اس کے لیے ایک ثلث کی وصیت کی ہے، تو گویا دونوں کے لیے ثلث ثلث کی وصیت ہوئی، تو مال کو کیا کریں گے، ان میں آدھا آدھا تقسیم کریں گے. تو کہتے ہیں ولا یضرب ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی للموصی لہ بما زاد علی الثلث، اور عطا نہیں فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ موصی لہ کو، وہ جو زائد ہو ثلث پر وہ عطا نہیں فرماتے. یعنی امام کہنے کا مطلب یہ کہ امام صاحب کا قول یہ ہے کہ ثلث سے زائد اس کو نہیں دیا جائے گا، یعنی یوں سمجھیں گے اس کے لیے بھی کتنے کی وصیت کی ہے، ثلث کی، یہ مانا ہے، یعنی ان کا قول یہ ہے اس مسئلے میں. الا فی المحاباتی و سعایتی و دراہم المرسلاتی، مگر محابات کے مسئلے میں، سعایا کے مسئلے میں اور دراہم مرسلہ کے مسئلے میں. محابات بھائی، حابا یحابی، محابات کا معنی ہوتا ہے سہولت دینا، نرمی کرنا، سہولت دینا، نرمی کرنا. بھائی دیکھیے، مثلا آپ کی ایک گاڑی ہے، وہ ہے 5 لاکھ کی، آپ اپنے کسی ساتھی کو 4 لاکھ میں دے دیتے ہیں، تو آپ نے محابات کی بیع کے اندر، کیا کیا، بیع کے اندر محابات کی. بھائی کیا سے محابات کی، بھائی بیع میں اس کے لیے سہولت کر دی، نرمی کر دی، کتنا حصہ چھوڑ دیا اپنا، بھائی گاڑی تو تھی 5 لاکھ ہوئی، آپ نے کتنے کی دے دی، 4 لاکھ کی، تو 1 لاکھ حصہ اس کے لیے کم کر دیا، اس کے لیے نرمی کر دی، سہولت کر دی، اس کو کیا کہتے ہیں، محابات کرنا بیع وغیرہ میں مثلا. بھائی یا شراء کے اندر محابات کرتے ہیں آپ، بھائی کیسے، ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے، آپ کا ساتھی ہے، گاڑی 2 لاکھ کی ہے، آپ اس سے وہ گاڑی 5 لاکھ میں خرید لیتے ہیں، آپ کو بھی پتا گاڑی 2 لاکھ کی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، اس سے 5 لاکھ میں خرید لیتے ہیں، تو یہ آپ نے نرمی کی اس کے ساتھ، شراء کے اندر محابات کی، 2 لاکھ کے بجائے کتنے دے دیے اسے، 5 لاکھ. اور پچھلے مسئلے میں گاڑی تھی آپ کی 5 لاکھ کی، آپ نے کتنے میں دے دی، 4 لاکھ میں. سمجھ میں آئی، یہ نہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے یہ 5 لاکھ کی ہے، آپ کو بھی پتا یہ 5 لاکھ کی ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کو کتنے کی دے دیتے ہیں، 4 لاکھ کی دے دیتے ہیں، تو گویا آپ نے اس کے لیے نرمی کی، سہولت کی بیع کے اندر، اور 1 لاکھ کم کر دیے. بھائی اس کو کیا کہتے ہیں، محابات. تو محابات کے مسئلے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ ثلث سے زائد جو ہے اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا اور وہ حصہ دیا جائے گا. دیکھو صورت بنا لیتے ہیں، آپ کو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک آدمی ہے، اس نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد میرے یہ دونوں غلام آزاد کر دینا. نہیں آزاد نہیں بھائی، محابات والی صورت بناؤ، بیع کے اندر. مثلا ایک آدمی کے 2 غلام تھے بھائی، اس نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد میرا یہ والا غلام زید کو 10 درہم میں بیچ دینا یا 10 دینار میں بیچ دینا، اور یہ دوسرا غلام عمر کو مثلا 20 دینار میں بیچ دینا، اور پہلا غلام جو ہے اس کی قیمت ہے 30 دینار، اور یہ کیا وصیت کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ 30 دینار والا غلام زید کو کتنے میں بیچ دینا، 10 دینار میں. معلوم ہوا وہ زید کو کتنا مال دینا چاہتا ہے، گویا کہ 20 دینار اسے دینا چاہتا ہے. بیس دینار اسے دینا چاہتا ہے. اور عمر کے لیے اس نے وصیت کی تھی کہ میرا یہ غلام بھائی اسے بیس دینار میں بیچ دینا, حالانکہ وہ غلام ساٹھ دینار کا ہے. کتنے کا ہے؟ اور وہ کیا کہہ رہا ہے, یہ عمر کو کتنے میں بیچ دینا؟ بیس دینار میں. تو گویا وہ اس کو کتنے دینار دینا چاہتا ہے؟ چالیس دینار دینا چاہتا ہے. تو زید کو گویا وہ بیس دینار دینا چاہتا ہے اور عمر کو چالیس. اور اس کے مرنے کے بعد جب دیکھا گیا تو اور اس کا مال ہی نہیں تھا, یہی دو غلام تھے بس, اور کچھ بھی نہیں. تو ایک غلام ہے تیس دینار کا, دوسرا غلام کتنے کا ہے؟ ساٹھ دینار کا. تو کل مال کتنا ہوا اس کا؟ نوے دینار. کل مال کتنا ہوا؟ نوے دینار. اب نوے دینار کا ثلث کتنا ہوتا ہے؟ تیس دینار. اور اس نے عمر کے لیے, عمر کو وہ کتنے دینا چاہتا تھا بھائی؟ زید کو بیس دینا چاہتا تھا, یہ تو ہے ثلث سے کم. اور عمر کو کتنے دینا چاہتا تھا؟ چالیس دینار. اور ثلث تو ہے تیس, تو یہ ثلث سے بھی زیادہ کی وصیت ہو گئی. کس کے لیے؟ عمر کے لیے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب یہ نہیں کہیں گے ثلث سے جو زائد ہے وہ لغو ہے, بلکہ کیا, اس کا بھی اب اعتبار, جو ثلث سے زائد ہے اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا, اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا. تو گویا وصیت کیا ہوئی بھائی؟ محابات کے ذریعے وہ زید کو کتنے دینا چاہتا ہے؟ بیس دینار. عمر کو کتنے دینا چاہتا ہے؟ چالیس دینار. اور چالیس ہے ثلث سے زائد, لیکن پھر بھی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. امام صاحب محابات کے مسئلے میں اس کا اعتبار کرتے ہیں, ورنہ تو امام صاحب کیا فرماتے تھے, ثلث سے زائد وصیت ہی باطل ہو جائے گی, لغو ہو جائے گی, اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں. لیکن یہاں وہ محابات کے مسئلے میں وہ اعتبار کرتے ہیں. آپ دیکھیے بھائی, آپ کل مال کتنا ہے اس آدمی کا؟ نوے دینار ہے. اور وصیت کتنے میں نافذ کی جاتی ہے؟ ثلث میں. وارثوں نے اجازت نہیں دی زائد کی, تو ثلث میں وصیت نافذ کریں گے. اور نوے کا ثلث کیا ہے؟ تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے؟ تیس دینار. وہ اب تیس دینار ہی ان دونوں کو ہم فائدہ دیں گے بھائی, تیس دینار. تیس دینار سے زائد فائدہ نہیں, کیونکہ باقی وارثوں کا حق ہے. اب تیس دینار کیسے ان میں تقسیم کیا جائیں گے؟ کہتے ہیں بھائی دیکھیے, عمر کو وہ کتنے, زید کو کتنے دینا چاہتا تھا؟ بیس دینار. عمر کو کتنے دینا چاہتا تھا؟ چالیس دینار. گویا عمر کو زید سے دگنے دے رہا ہے, عمر کو زید سے دگنے دینا چاہتا ہے. تو اس ثلث کے بھی اسی طرح تقسیم کر دو, ثلث کے تین حصے کر دو. ایک حصے کا نفع کس کو دے دیں گے؟ زید کو. اور دو حصے کس کو دے دیں گے؟ عمر کو. معلوم ہوا زید کے لیے دس دینار رعایت کر دیں گے اور عمر کے لیے بیس دینار رعایت کر دیں گے. اس نے تو زید کے لیے وصیت کی تھی بیس دینار رعایت کرنا, لیکن ہم دس دینار کی رعایت کریں گے. اور زید کے لیے بھائی, زید کے لیے اس نے کیا وصیت کی تھی؟ بیس دینار کا نفع اس کو دے دینا, لیکن ہم کتنا نفع پہنچائیں گے؟ دس دینار کا. اور عمر کے لیے اس نے چالیس دینار کا نفے کی بات کی تھی, لیکن ہم کتنا نفع دے دیں گے اسے؟ بیس دینار. کیوں؟ کیونکہ ثلث سے زائد ورثہ اجازت ہی نہیں دے رہے. اگر وہ اجازت دیں پھر تو ٹھیک ہے. تو لہذا اب یوں کریں گے, وہ جو تیس دینار والا غلام ہے جو اس نے کہا تھا زید کو کتنے میں دینا؟ دس میں. وہ بیس نفع دینا چاہتا تھا, لیکن ہم کتنا نفع دیں گے؟ دس. لہذا کتنے میں دے دیں گے؟ بیس میں دے دیں گے. تیس دینار والا غلام زید کو بیس دینار میں دے دیا جائے گا. اور عمر کے لیے اس کو کتنا نفع پہنچانا چاہتا تھا؟ چالیس. اسے ہم کتنا نفع پہنچائیں گے؟ بیس. تو دوسرا غلام تھا ساٹھ دینار کا, وہ اسے ہم بیس دینار میں نہیں دیں گے, بلکہ کتنے میں دیں گے؟ چالیس دینار میں دے دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ محابات ہے. یہ مانا الا فی المحابات, مگر کس کے اندر؟ محابات. وسعایا, اور سعایا کے اندر بھائی, سعایا کے اندر, سعایا بھائی آپ جانتے ہیں بھائی, بعض صورتوں کے اندر غلام کو سعی کرنا پڑتی ہے, وہ جاتا ہے پیسے کما کر لا کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو آزاد کرواتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آپ اس کی صورت بنا لو سعایا کے اندر بھائی, غلاموں پر سعی آئے گی, وہ لا کر پیسے کما کر دیں گے بھائی. ایک آدمی کے دو غلام ہیں, ایک آدمی نے وصیت کی میرے یہ دونوں غلام میرے مرنے کے بعد آزاد کر دینا, وہ شخص مر گیا، لیکن مرنے کے بعد جب دیکھا گیا تو یہی دو غلام اس کا مال ہیں اور کوئی مال بھی نہیں ہے، اور ان دو میں سے بھی ایک غلام 30 دینار کا ہے، ایک 60 دینار کا ہے، وہی صورت ہے بھائی، ایک 30 دینار کا ہے اور ایک، اور اس نے کیا کہا کہ دونوں غلاموں کو میرے مرنے کے بعد آزاد کر دینا، اور اس کا تو سارا مال ہی یہ غلام ہے، تو ایک غلام ہے 60 دینار کا، ایک 30 دینار کا، کل کتنا مال ہو گیا؟ معلوم ہو یہ 90 دینار ہی چھوڑ کر مارا ہے کل مال، اور سارے کو تو اب ہم نہیں ان کو آزاد کر سکتے کیونکہ ورثہ اجازت نہیں دے رہے، بلکہ تو پھر وصیت کتنے میں نافذ کی جائے گی؟ ثلث کے اندر، کتنے کے اندر؟ ثلث کے اندر وصیت نافذ کی جائے گی، تو لہذا ایک کے لیے دوسرے سے دگنی رعایت کی جائے گی، کیونکہ ایک دینار ایک غلام 30 دینار کا تھا اور دوسرا غلام 60، تو ایک کو وہ 30 نفع پہنچا رہا ہے اور دوسرے کو 60 نفع پہنچانا چاہتا تھا، لیکن ورثہ تو راضی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں صرف ثلث میں وصیت نافذ کرو، تو پھر کیا کریں گے؟ ثلث کتنا بنتا ہے 90 کا؟ 30، صرف 30 دینار ان میں تقسیم کر دیں گے، یعنی اس کے بقدر ان کا حصہ آزاد ہو جائے گا، اور باقی حصے میں وہ سعی کریں گے اور کما کر لا کر دیں گے، تو ایک کو کتنا نفع دے رہا تھا؟ 30 دینار، دوسرے کو کتنا گویا دینا چاہتا تھا؟ 60، تو 60 کیا ہے؟ 30 سے دگنا، تو لہذا ایک کا نفع دوسرے سے دگنا کر دو ثلث کے اندر، تو ثلث کے تین حصے کر دو، ایک کے لیے ایک حصہ، دوسرے کے لیے اس سے دگنا، تو ایک کے لیے 10 دینار کر دیں گے، دوسرے کے لیے 20 دینار، تو جو 30 دینار والا ہے اس کو کتنا نفع دیں گے؟ 10 دینار کا، اور 60 دینار والے کو کتنا نفع دیں گے؟ 20 دینار کا، لہذا 30 دینار والا جو ہے اس کو، اس 30 دینار کل قیمت ہے، اسے ہم کتنا نفع دے رہے ہیں؟ 10، تو 10 30 کا کتنا ہے؟ ثلث، تو اس غلام کا ثلث آزاد ہو کر دیا جائے گا، اور باقی 20 دینار یہ جائے گا اور کما کر لا کر دے گا، اسے کہتے ہیں سیاحیا، کما کر لا، اور دوسرے غلام میں سے 20 دینار حصہ، یعنی 20 دینار 60 کا کتنا ہوتا ہے؟ ثلث، اس کا بھی ثلث آزاد ہو جائے گا، اور باقی کتنے ہیں؟ 40، وہ 40 دینار لا کر کما کر دے گا اور اپنے آپ کو پورا آزاد کروا لے گا، اس کو کہتے ہیں سیاحیا، تو دیکھو سیاحیا کے اس مسئلے میں یہاں پر بھی زائد الثلث، ثلث سے زائد کی وصیت کو امام صاحب نے لفظ قرار نہیں دیا، ورنہ دیکھا جائے تو ایک کے لیے ایک غلام کی آزادی اس کی قیمت کتنی تھی؟ 30 دینار، دوسرے کی قیمت کتنی ہے؟ 60 دینار، تو اس کو 60 دینار کا نفع ہو رہا ہے، اور 90 کا ثلث کتنا ہے؟ 30 دینار، تو 30 ہے ثلث، اور 60 تو دو ثلث بن گئے، تو اس نے گویا ایک کے لیے ثلث کی وصیت کی ہے، دوسرے کے لیے دو ثلث کی، اور امام صاحب تو فرماتے ہیں کہ ثلث سے زائد وصیت کیا ہو جاتی ہے؟ باطل، تو لہذا ہونا یوں چاہیے تھا ایک کے لیے بھی ایک ثلث حصہ، دوسرے کے لیے بھی ایک ثلث، یعنی ثلث کو ان دونوں میں برابر تقسیم کیا جاتا، لیکن یہاں اس طرح نہیں، اس کا اعتبار کریں گے، تو ثلث کے پھر تین حصے کریں گے، ایک کے لیے ایک حصہ، دوسرے کے لیے دو حصے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اس کو کیا ہے؟ وہ دراہم المرسلہ، اور تیسرا ہے دراہم مرسلہ، مرسل کہتے ہیں آزاد کو، یعنی جن میں وہ دراہم مرسلہ سے مراد وہ دراہم ہیں جن میں ثلث ربع وغیرہ کی قید نہ ہو، ویسے مقدار بیان کر دیتا ہے، میرے مرنے کے بعد زید کو 10 درہم دے دینا، عمر کو 50 درہم دے دینا، بکر کو 100 درہم دے دینا، اب اس نے یہ کوئی بیان کیا وصیت کرنے والے نے، ثلث ربع دو ثلث سارا مال، یہ بات اس نے نہیں کی، اس نے صرف دیناروں کی کیا بیان کی ہے؟ مقدار بیان کیا، ثلث ربع وغیرہ کے ساتھ اس کو قید نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں دراہم مرسلہ کی وصیت، کس کی؟ دراہم میں جتنے کی بھی وصیت کر دیتا ہے، تو دراہم مرسلہ کی صورت میں بھی امام صاحب فرماتے ہیں ثلث سے زائد کی بھی وصیت کیوں نہ ہو اس کا اعتبار کیا جائے گا، نافذ ثلث میں ہی کریں گے اگر وہ ورثہ اجازت نہیں دیتے، لیکن زائد کا اعتبار کریں گے بھائی، مثلا دیکھو بھائی ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے میرے مرنے کے بعد 30 درہم زید کو دے دینا, اور 60 درہم عمر کو دے دینا. وہ مر گیا, بعد میں دیکھا گیا تو سارا مال یہی ہے, 90 درہم سارا مال ہے اس کا. اب کیا کریں, دیکھا جائے تو 30 90 کا کتنا بنتا ہے, چلو یہ تو ٹھیک ہے وصیت. دوسرے کے لیے 60 کی وصیت کی ہے, اور 60 90 کا 2/3 ہیں, اور 2/3 سے زائد وصیت کیا ہونی چاہیے, لغو ہونی چاہیے. یوں سمجھنا چاہیے اس کے لیے بھی ثلث کی وصیت کی ہے, لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, یہاں پر اعتبار کریں گے. معلوم ہوا ورثہ نے جب اجازت نہیں دی تو وصیت کتنے میں نافذ کرنی ہے, ثلث ہی میں. یعنی کل مال ہوا 90, تو کتنے میں وصیت نافذ کریں گے, ثلث یعنی تیسرا حصہ, یعنی 30 درہم بھائی, اور 30 درہم میں پھر تقسیم کریں گے. کس طرح, ایک کے لیے کتنے کی وصیت تھی, 30 کی, دوسرے کے لیے 60 کی, معلوم ہو ایک کو دوسرے سے دگنا دیں گے, تو 30 کے تین حصے کر لیں گے, ایک کو 10 درہم دے دیں گے, دوسرے کو 20, تو ایک کا حصہ دوسرے سے دگنا ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی, یہ ہے وہ دراہم المرسلہ بھائی. ومن اوصى عليه دين يحيط بماله لم يجوز الوصيه الا ان يبرا الغرماء من الدين. بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی, آپ نے پڑھا وصیت انسان کر سکتا ہے ثلث مال تک, بھائی بہتر ہے اس سے زائد, ثلث مال میں وصیت نافذ ہوگی. اب ایک آدمی اس پر دیون ہے, اتنے دیون ہیں کہ ان دیون نے اس کے سارے مال کا احاطہ کر لیا ہے, تو کہتے ہیں اس شخص کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے بھائی, اس شخص کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کا سارا مال تو کس کے تحت آ جائے گا. آپ جانتے ہیں مرنے کے بعد کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے, پھر سب سے پہلے دیون ادا کیے جاتے ہیں, اس کے بعد وصیت نافذ کی جاتی ہے. تو لہذا وصیت تک بات ہی نہیں پہنچے گی, دیون میں پہلے مال کیا ہو جائے گا, سارا ختم ہو جائے گا, تو وصیت درست نہیں ہے. ہاں اگر وہ قرضہ معاف کر دیتے ہیں پھر وصیت صحیح ہو جائے گی, اس لیے کیونکہ ان کے حق کی وجہ سے وصیت جائز نہیں تھی, اب انہوں نے اجازت دے دی تو وصیت جائز ہو گئی. تو کہتے ہیں وَمَنْ أَوْصَى عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ لَمْ يَجُزِ الْوَصِيَّةُ, اور جس شخص نے وصیت کی اور اس پر اتنا دین ہے, یحیط بِمَالِهِ جو احاطہ کر لیتا ہے گھیر لیتا ہے, بِمَالِهِ اس شخص کے سارے مال کو, لَمْ يَجُزِ الْوَصِيَّةُ تو وصیت جائز نہیں ہے, إِلَّا أَنْ يَبْرَأَ الْغُرَمَاءُ مِنَ الدَّيْنِ مگر یہ کہ اسے بری کر دیں قرض دین سے, قرضہ اس کا معاف کر دیں. ومن اوصى بنصيب ابنه, صورت ایک آدمی نے وصیت کی کہ زید کو میرے بیٹے کا حصہ دے دینا, کہتے ہیں یہ وصیت باطل ہے کیونکہ بیٹے کا حصہ مرنے کے بعد اسے بیٹے کو ملے گا, اور وہ بیٹے کا مال ہے, اب باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو کسی اور کے حوالے کر دے, کسی اور کے لیے اس کی وصیت کر دے. صورت سمجھ, کیونکہ اس نے کیا وصیت کی تھی, میرے بیٹے کا حصہ کس کو دے دینا, زید بھائی, وہ تو بیٹے کا حصہ ہے, آپ اس کے کسی اور کے لیے وصیت نہیں کر سکتے, کسی اور کو اس کا مالک نہیں بنا سکتے. ہاں اگر یوں کہتا ہے زید کو بھی میرے بیٹے جیسا حصہ دے دینا, پھر ٹھیک ہے, اب تو بیٹے کے مال کی وصیت نہیں کی بلکہ کیا کہا, بیٹے جیسا حصہ دے دینا. تو کہتے ہیں ومن اوصى بنصيب ابنه, اور جس شخص نے وصیت کی اپنے بیٹے کے حصے کی, فالوصية باطلة, تو وصیت باطل ہے کیونکہ یہ تو غیر کا مال ہوا, اس کے بیٹے کا مال ہوا. وإن اوصى بمثل نصيب ابنه, اور اگر اس نے وصیت کی اپنے بیٹے کے حصے کے مثل کی, اس جیسے کی, فل تو جازت, تو پھر کیا ہے, وصیت جائز ہے. فإن كان له بنان فللموصى له الثلث. اب صورت یہ, ایک شخص نے وصیت کی زید کو میرے بیٹے جیسا حصہ اسے زید کو بھی دے دینا, اس شخص کے دو بیٹے تھے, اب کیا کیا جائے گا بھائی, دیکھا جائے تو اس شخص کا مال اگر وہ وصیت نہ کرتا تو کیا کرتے, اس کا مال دونوں بیٹوں میں آدھا آدھا تقسیم ہوتا, تو بیٹے کا حصہ کتنا بن رہا ہے, آدھا, کتنا بن رہا ہے, آدھا. تو اب کیا کریں گے, آدھا مال اس وصیت, ایک بیٹے کا حصہ آدھا بن رہا ہے, اور اس نے بھی کہا تھا اس شخص کو میرے بیٹے جیسا حصہ دے دینا, تو کیا اس کو آدھا دے دیں گے, اور باقی آدھا دونوں بیٹے لیں گے آپس میں مل کر؟ کہتے ہیں نہیں. اس شخص کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا میرے بیٹوں کے حصوں میں آئے اسی طرح اس کو بھی دے دینا, یعنی یہ اس کو بھی میری بیٹے کی طرح فرض کر لو, اسے بھی اس کے بیٹے کی طرح فرض کر لیں گے, اور تین بیٹے ہوں تو تینوں میں مال برابر تقسیم ہوگا ہر ایک کو پورا پورا. تو اس شخص کو بھی ایک سلوس اسے دے دیں گے اور ایک ایک سلوس باقی دونوں بیٹوں کو ایک ایک سلوس دے دیں گے, تو ہر اس شخص کو بھی اس کے بیٹوں کی طرح ایک سلوس پورا مل گیا. تو یہی بات کر رہے ہیں. فَإِنْ كَانَ لَهُ بَنَانِ, اگر اس شخص کے دو بیٹے تھے, فَلِلْمُوسَى لَهُ الثُّلُثُ, تو پھر موسیٰ لَهُ کو ثلث ملے گا تیسرا حصہ. وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فِي مَرَضِهِ أَوْ بَاعَ وَحَابَ أَوْ وَهَبَ فَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ. بھائی آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرض الموت میں گرفتار ہو جائے, یعنی ایک کوئی بہت زیادہ بیمار ہو گیا, اب اس کے بچنے کی امید نہیں ہے, یہ مرض الموت ہے, اور آپ جانتے ہیں مرض الموت میں وارثوں کا حق مال کے ساتھ متعلق ہو جایا کرتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وارثوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے. لہذا اب ایک شخص مرض الموت میں آیا, بیمار ہوا بھائی, تو کہتے ہیں وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فِي مَرَضِهِ, اور جس نے اپنے غلام کو آزاد کیا اپنے مرض میں, یعنی مرض الموت میں, او باع وحاب, یا بیچا اور محابات کی, یعنی کسی کو کوئی چیز سستی بیچ دی, او وہبا, یا ہبا کیا. تین صورتیں ذکر کر دیں. مرض الموت میں ایک شخص کیا کر رہا ہے؟ اپنے غلام کو آزاد کر رہا ہے, یا بیچتے ہوئے محابات کر رہا ہے, یا ہبا کر رہا ہے. تو کیا یہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اب تو وارثوں کا حق متعلق ہے. کہتے ہیں فذالک کلہ جائز, یہ سب جائز ہے. وہ ہوا معتبر من الثلث, لیکن اس کا اعتبار کتنے میں سے کیا جائے گا؟ ثلث میں. یہ وصیت کی طرح ہی ہو جائے گا. ویضرب بہ مع اصحاب الوصایا, اور اس کو بھی حصہ دیا جائے گا دوسرے وصیت والوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تو یہ جس کے غلام کو اس نے مرض الموت میں آزاد کیا, یہ اب آزاد نہیں ہو جائے گا, بلکہ دیکھا جائے گا ثلث مال میں سے وصیتیں ہو جاتی ہیں پوری, اور اس کی آزادی ادا ہو جاتی ہے پوری, پھر تو ٹھیک ہے, ساری وصیتیں بھی نافذ کر دیں گے, اس غلام کو بھی کیا کر دیں گے؟ آزاد. ورنہ دیکھا جائے گا باقی وصیتوں کے ساتھ اس غلام کو بھی ملا لیں گے, اور پھر اسی طرح وہی نسبتیں نکال لیں گے, کتنے حصے, جتنا اس غلام کے حصے میں آئے گا اتنا حصہ اس غلام کا آزاد ہو جائے گا, اور باقی میں غلام کو کیا کرنا پڑے گی؟ سعی کرنا پڑے گی. تو یہ معنی وَيُضْرَبُ بِهِ مَعَ أَصْحَابِ الْوَصَايَا, اور دیا جائے گا اس کو اور وصیت والوں کے ساتھ. فَإِنْ حَابَ ثُمَّ أَعْتَقَ فَالْمُحَابَاتُ أَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ وَإِنْ أَعْتَقَ ثُمَّ حَابَ فَهُمَا سَوَاءٌ. ایک آدمی نے بھائی آزاد کیا غلام کو اور محابات بھی کی, بھائی مرض الموت میں, اور اس نے کیا کیا؟ محابات بھی کی, یعنی بیع میں کسی کو کوئی چیز سستی بیچ دی, اور غلام بھی آزاد کیا. تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس صورت میں محابات اولا ہے. پہلے کیا کیا ہے؟ محابات کی ہے, پھر اس کے بعد کیا کیا ہے؟ غلام کو آزاد کیا ہے. تو آپ کیا کیا جائے بھائی, اور مال اتنا ہے کہ ثلث سے دونوں نہیں ہو سکتے. اگر دونوں ہو سکتے ہیں پھر تو دونوں پہ عمل کریں گے, لیکن ثلث سے دونوں نہیں ہو سکتے. آپ کیا کریں, محابات پر عمل کریں یا اعتاق پر عمل کریں؟ کہتے ہیں بھائی محابات اولا ہے. محابات کیا ہے؟ اولا ہے, یعنی اس پر عمل کر لیں گے, اعتاق کو چھوڑ دیں گے. تو کہتے ہیں فَإِنْ حَابَ ثُمَّ أَعْتَقَ فَالْمُحَابَاتُ أَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. تو اگر اس نے محابات کی پھر اعتاق کیا تو محابات اولا ہے امام صاحب کے نزدیک. وَإِنْ أَعْتَقَ ثُمَّ حَابَ فَهُمَا سَوَاءٌ, اور اگر اس نے پہلے اعتاق کیا پھر اس کے بعد محابات کی تو دونوں برابر ہیں, چاہے تو اعتاق کر لیں چاہے تو محابات کر لیں, وارث جو چاہیں کرنا وہ کر سکتے ہیں. بھائی پہلی کیا صورت تھی, اس نے کیا کیا ہے؟ محابات, اور اس کے بعد کیا کیا ہے؟ اعتاق. کہتے ہیں بھائی محابات کو پہلے ذکر کیا, اور نیز محابات اولا بھی ہے, اس لیے کہ یہ حق آدمی ہے, اس لیے کہ یہ معاوضے کی مثل ہے. محابات میں معاوضہ دیتا ہے یا بالکل ہی مفت دے دی جاتی ہے چیز دوسرے کو؟ معاوضہ تو دیتا ہے، تو یہ معاوضے کی مثل ہے، اس لیے یہ اولا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اعتاق، اگلے مسئلے کے اندر اعتاق مقدم ہے اور محابات مؤخر ہے، تو اب اعتاق اور محابات برابر ہوئے. اعتاق برابر اس لیے بھائی کہ یہاں پر اعتاق کو اس نے پہلے ذکر کیا، لہذا اعتاق کی ترجیح کی وجہ بھی آ گئی، اسے ترجیح دینی چاہیے، اور محابات کی ترجیح کی وجہ بھی آ گئی کیونکہ محابات میں نے بتلایا یہ حق آدمی ہے، کیونکہ یہ کس کی طرح ہے؟ معاوضے، معاوضہ ضروری ہوتا ہے یا نہیں ادا کرنا بھائی؟ ضرور. تو یہ معاوضے کے مثل ہے، حق آدمی ہے، تو اس کی ترجیح کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ حق آدمی ہے بھائی، معاوضے کی طرح ہے. اور اعتاق کی ترجیح کی وجہ کیا؟ کہ اس نے اس کو پہلے ذکر کر دیا ہے، تو یہاں دونوں برابر ہو گئے. تو پہلے مسئلے میں محابات اولا تھی کیونکہ اس کو پہلے ذکر کیا تھا اور اعتاق بعد میں تھا، لیکن یہاں پر چونکہ اعتاق کو پہلے ذکر کر دیا لہذا آپ اعتاق کو بھی ترجیح دے سکتے ہیں آپ، تو دونوں برابر ہو گئے آپس میں. وقالا، صاحبین فرماتے ہیں العتق اولا فی المسئلتین، کہ آزادی جو ہے اولا ہے دونوں مسئلوں میں، دونوں مسئلوں میں آزادی اولا ہے. ومن اوصى بسهم من ماله فله اخص سهام لورثته، اخص سهام الورثه، اچھا فله اخص سهام الورثه الا ان ينقص عن السدس فيتم له السدس. بھئی ایک آدمی نے وصیت کی دوسرے کے لیے، لیکن یہ نہیں کہا اسے ثلث دے دینا یا دو ثلث دے دینا یا سارا مال دے دینا، بلکہ کہتا ہے اسے ایک سہم دے دینا، ایک حصہ دے دینا میرے مال میں سے، سہم. اب سہم سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں سہم بھائی جو وارثوں کا حصہ ہوتا ہے اس کو سہم کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو وارثوں میں سے جو سب سے کم حصہ بنتا ہوگا کسی وارث کا، اتنا ہی اس حصہ اسے دے دیا جائے گا، لیکن وہ حصہ سدس سے کم نہیں ہونا چاہیے، چھٹے سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عربی زبان میں چھٹے حصے کو سہم کہا جاتا ہے، چھٹے حصے پر سہم کا اطلاق ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا چھٹے حصے سے کم نہیں ہو، چھٹے سے زیادہ ہو تو دے دیں گے، چھٹے سے کم حصہ نہیں دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس نے کیا وصیت کی تھی؟ زید کو میرے مرنے کے بعد ایک سہم دے دینا. تو اب وارثوں کے اندر زید کے مرنے کے بعد زید کو کتنا حصہ دیں؟ اس نے تو بیان نہیں کیا ثلث دو، دو ثلث دو، تین ثلث دو، صرف اتنا کا ایک حصہ دے دینا. اب کتنا حصہ دیں؟ کہتے ہیں وارثوں میں جب مال تقسیم ہوگا تو وارث میں جو جس کا سب سے کم حصہ بنتا ہے، سمجھ میں آیا، وہ حصہ اس کو بھی دے دیں گے، لیکن وہ سدس سے کم نہیں ہونا چاہیے، کم از کم کتنا ضرور ہو؟ سدس. تو اگر سدس سے وارثوں کا جو کم سے کم حصہ ہے وہ سدس سے بھی کم بن رہا ہے تو پھر اس کو سدس ہی دیں گے، سدس سے کم نہیں دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ومن اوصى بسهم من ماله، اور جس نے وصیت کی ایک حصے کی اپنے مال میں سے، فله اخص سهام، اخص خصیص سے ہے، ادنا ادنا، فلہو اخص سہام الورثۃ، تو اس کے لیے وارثوں کے حصوں میں سب سے ادنا حصہ ہوگا، الا ان ینقص عن السدس، مگر یہ کہ وہ کم ہو جائے سدس یعنی چھٹے حصے سے، فیتم لہ السدس، تو اس کے لیے پورا کر دیا جائے گا چھٹا حصہ. وَإِنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِّن مَّالِهِ قِيلَ لِلْوَرَثَةِ أَعْطُوهُ مَا شِئْتُمْ. ایک آدمی نے وصیت کی فلاں کو میرے مال کا ایک جز دے دینا، کچھ اس میں سے دے دینا، کچھ حصہ. اب اس کتنا دیں بھائی؟ کہتے ہیں بھائی اب وارثوں کی مرضی ہے، جز تو حصے کو کہتے ہیں، کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے مال کا، لہذا مال مجھول ہوا، اب وارثوں کی مرضی ہے اس کو بیان کر دیں، کچھ حصہ بھی اس کو دے دیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ تو کہتے ہیں وہ ان اوصا بجزء من ماله، اور اگر اس نے وصیت کی اپنے مال میں سے کچھ جز کی، قیل للورثہ، تو ورثہ سے کہا جائے گا اعطوه ما شئتم، کہ اسے دے دو جو تم چاہتے ہو، کوئی بھی حصہ، چاہے تھوڑا دے دیں زیادہ دے دیں، ان کی مرضی ہے، کوئی کچھ حصہ وہ دے دیں گے. ومن اوصا بوصایا من حقوق اللہ تعالی، بھئی ایک شخص نے وصیت کی بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے، بھئی ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرے اوپر حج باقی ہے، لہذا میری طرف سے کسی آدمی کو حج کروا دینا کہ وہ حج ادا کر دے میری طرف سے، اور یہ وصیت بھی کی بھئی کہ میرے اوپر کچھ زکوٰۃ بھی باقی ہے، وہ زکوٰۃ بھی میرے مال میں سے ادا کر دینا، اور یہ بھی وصیت کی کہ فلاں مدرسے کے اندر بھی اتنے پیسے میری طرف سے دے دینا، اور یہ بھی وصیت کی مثلاً بھائی کہ میری طرف سے کیا کر دینا، ایک ہسپتال بھی بنوا دینا. تو اس نے کئی وصیتیں کر دیں، اور یہ سارے کیا ہیں؟ حقوق اللہ ہیں، یا بھائی اللہ کے راستے میں اس نے یہ ساری کی ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ کسی آدمی کا حق تھا اس پر ان چیزوں میں؟ نہیں، یہ سارے اس نے اللہ کے حقوق میں وصیتیں کی ہیں. تو آپ کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں سب سے پہلے جو فرائض ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، اس کے بعد باقی. اگر سارے پورے ہو سکتے ہیں ثلث سے، پھر تو سارے کر لیں گے. اگر ثلث سے پورے نہیں ہوتے اور ورثہ بھی زائد لگانے کی اجازت نہیں دیتے، تو سب سے پہلے کن کو پورا کیا جائے گا؟ فرائض کو پورا کر لیا جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اور اگر اس نے صرف فرائض کی وصیت کی ہے بھائی، مثلا اس نے کہا تھا میری طرف سے حج کروا دینا اور میرے پر اتنی زکات باقی ہے یہ بھی کر دینا، تو حج بھی فرض تھا زکات بھی فرض ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں بھائی اب ثلث سے دونوں ہو سکتے ہیں، ورثہ زائد کی اجازت تو دے نہیں رہے، ثلث سے اگر دونوں ہو سکتے ہیں تو کیا کر لو، دونوں کر لیں گے. اور اگر ثلث سے نہیں ہو سکتے تو دونوں چیزیں فرض ہیں، تو جس کو اس نے پہلے ذکر کیا ہے اس کو پہلے کر لیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جس کو اس نے حج پہلے ذکر کیا وصیت میں تو حج پہلے کروا دیں گے، اور اگر اس نے زکوٰۃ پہلے ذکر کیا تو زکوٰۃ پہلے ادا کر دیں گے. تو کہتے ہیں ومن اوصى بوصایا من حقوق اللہ تعالی، اور جس شخص نے وصیت کی اللہ کے حقوق میں سے، قدمت الفرائض منها علی غیرها، تو مقدم کیا جائے گا فرائض کو اس میں سے غیر فرائض پر، قدمها الموصی او اخرها، چاہے موصی نے اس کو مقدم کیا ہو چاہے مؤخر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی اس نے کئی چیزیں ذکر کی تھیں، بعض چیزیں کیا تھیں؟ فرض تھیں، بعض فرض نہیں تھیں، لیکن کس کو مقدم کیا کس کو مؤخر کیا یہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ پہلے کن کو دیکھا جائے گا؟ فرائض کو. تو قدم حل موسی اوخر، موسی نے مقدم کیا ہو اس کو یا مؤخر کیا ہو، مثل الحج والزکات والکفارات، جیسے حج ہے زکات ہے اور کفارے وغیرہ، مثلا قسم کا کفارہ ہے یا روزوں کا کفارہ اس کے ذمے، وما لیس بواجب، اور وہ جو واجب نہ ہو ان میں سے، یعنی اللہ کے حقوق میں سے جو واجب نہیں ہے، یعنی زائد، قدم منہما قدمہ الموصی، تو مقدم کیا جائے گا ان میں سے اس کو جس کو مقدم کیا تھا موصی نے. وصیت کرنے والے نے وصیت کی مثلا میرے مرنے کے بعد اتنا مال کیا کرنا، فلاں مدرسے میں دے دینا میرے مال میں سے، پھر اس کے بعد ایک ہسپتال بنوا دینا، پھر اس میں سے ایک کنواں کھدوا دینا، اس نے کئی وصیتیں کر دیں اور ان میں سے کوئی بھی چیز اس پر فرض نہیں ہے. یہ تو وہ نفل کے طور پر کر رہا ہے، بھائی صدقے کے طور پر وصیت کر رہا ہے. لہذا یاد رکھو، اب جس کو اس نے مقدم ذکر کیا ہے پہلے، اگر ثلث سے سارے پورے نہیں ہوتے تو جس کو اس نے مقدم کیا ہے پہلے ان پر عمل کیا جائے گا، بعد میں باقی والوں پر اگر بچتا ہے، ورنہ نہیں. ومن اوصى بحجۃ الاسلام، اور جس شخص نے وصیت کی حج اسلام کی کہ میری طرف سے کیا کروا دینا، حج کروا دینا، احج عنہ رجل من بلده، تو حج کروائیں گے اس کے وارث اس کی طرف سے کسی آدمی کو، من بلده اس کے شہر سے، یا حج راکبا جو حج کرے گا سوار ہو کر، حج کرے گا سواری پر جا کر حج کرے گا. بھئی یہ سواری پر جانے کی قید کیوں لگائی؟ وجہ یہ کہ سواری پر عام آدمی پر بھی حج فرض نہیں ہوتا، الا حج تبھی فرض ہوتا ہے جب آدمی کے پاس آنے جانے کا خرچہ بھی ہو اور سواری کا انتظام بھی ہے. اگر سواری کا بندوبست نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، تو پھر تو حج فرض ہی نہیں. خرچہ بھی ہونا چاہیے اور سواری بھی ہونی چاہیے. تو اس شخص پر بھی سواری کے ساتھ حج فرض تھا، تو لہذا جس آدمی کے ذریعے ہم حج بدل کروائیں گے اس سے بھی کس طریقے پر کروائیں گے؟ سواری ہی. تو کہتے ہیں یا خود جو راکبن، تو حج جو اس کی طرح سے حج کرے گا سوار ہو کر، فإن لم تبلغ الوصیۃ النفقۃ احج عنہ من حیث تبلغ. بھائی بتلایا جس شہر کا یہ رہنے والا تھا یہیں سے ایک آدمی کو بھیجا جائے گا سواری پر اور وہ اس کی طرف سے حج کر کے آئے گا. بھائی اتنے تو پیسے نہیں بنتے، ثلث سے اتنا مال نہیں ہو سکتا، ثلث مال اتنا نہیں بنتا کہ یہاں سے ایک آدمی بھیجا جائے سارے راستے کا بھی خرچہ اور سواری کا بھی خرچہ ہو. کہتے ہیں پھر جہاں سے بھیجا جا سکتا ہے وہاں سے بھیج دیا جائے گا، مثلا مکہ کے قریب سے کیا کر دیا جائے گا، کسی کو وہاں قریب کے شہروں میں سے کسی سے بھیج دیا جائے گا، وہاں سے حج کروا دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں فی لم تبلغ الوصیۃ النفقۃ، اگر وصیت جو ہے نفقے تک نہیں پہنچتی یعنی اس سے نفقہ پورا نہیں ہوتا یہاں سے، تو احج عنہ من حیث تبلغ، تو حج کروایا جائے گا اس کی طرف سے جہاں سے نفقہ جہاں سے وصیت پہنچ جاتی ہے نفقے تک یعنی قریب کے شہر سے. ومن خرج من بلده حاجا فمات فی الطریق، جو شخص نکلا اپنے شہر سے حاجی ہو کر یعنی حج کے ارادے سے، فمات فی الطریق بس وہ راستے میں مر گیا، واوصى اور اس نے وصیت کر دی، ان یحج عنہ کہ اس کی طرف سے حج کروایا جائے. حج عنہ ہے آپ کی کتابوں میں، حج یعنی یحج ہونا چاہیے، یحج یا اس کو ماضی کا صیغہ بنا لیں احج، لیکن یحج بنا لیں زیادہ بہتر ہے، یحج یحج عنہ من بلده. بھئی ایک آدمی، صورت کیا ہے، ایک آدمی حج کے ارادے سے نکلا تھا، بیچ راستے میں اس کا انتقال ہوا اور اس نے وصیت کر دی میرے لیے کیا کروا دینا، میری طرف سے حج کروا دینا کسی آدمی کو بھیج کر. اب ورثہ بھی اس کی طرف سے حج کروائیں گے، لیکن کہاں سے حج کروائیں، جہاں اس کا انتقال ہوا ہے یا جہاں سے وہ چلا تھا جو اس کا شہر تھا؟ کہتے ہیں بھائی جہاں سے وہ چلا تھا شہر جو تھا اس کا، وہاں سے حج کروائیں گے. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، جہاں اس کا انتقال ہوا ہے وہاں سے کیا کروایا جائے گا، حج کروایا جائے گا. بھائی وہاں سے حج کرواتے ہیں تو خرچہ کم لگتا ہے، یہاں سے حج کرواتے ہیں تو خرچہ زیادہ لگتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں یہیں سے حج کروائیں گے، اگر خرچہ نہیں ہوتا پھر تو مجبوری ہے، پھر قریب سے کروا دیں گے. صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں یحج عنہ من بلده عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو حج کروایا جائے گا اس کی طرف سے اس کی بستی سے ہی امام صاحب کے نزدیک. وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ تعالی یحج عنہ من حیث مات، صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کروایا جائے گا اس کی طرف سے، من حیث مات جہاں پر وہ مرا تھا. ولا تصح وصیۃ الصبی والمکاتب وان ترک وفاء، بھائی بچے کی وصیت صحیح نہیں ہے. ایک بچہ تھا مالدار تھا، مرنے سے پہلے اس نے کیا کر دی، وصیت کر دی، بچپن میں اس کا انتقال ہوا، پھر تو بچے کی وصیت درست نہیں ہے مولانا. اسی طرح مکاتب ہے، مکاتب جسے آقا نے کہا اتنا مال لیا تم آزاد ہو، اس کی طرف سے اس کی وصیت کرنا بھی صحیح نہیں، اگرچہ وہ اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے جس سے بدلے کتابت کی ادائیگی ہو سکتی ہے، پھر بھی اس کی وصیت صحیح نہیں. تو بچے کی اور مکاتب کی وصیت باطل ہے، کوئی اعتبار نہیں اس کا. تو کہتے ہیں ولا تصح وصیت الصبی والمکاتبی، اور صحیح نہیں ہے بچے کی وصیت اور مکاتب کی وصیت. وان ترک وفاء، اگرچہ وہ پورا مال چھوڑ کر مرے، یعنی وفا سے مراد ہے وہ مال، اتنا مال جس کے ذریعے بدلے کتابت کی ادائیگی ہو سکے، اگرچہ وہ اتنا مال چھوڑ کر مرے جس سے ادائیگی ہو سکتی ہے. ويجوز للموصي رجوع عن الوصيه واذا صرح برجوع كان رجوعا ومن جحد الوصيه لم يكن رجوعا. اچھا ایک شخص نے وصیت کر دی میرے مرنے کے بعد زید کو میرے مال میں سے 100,000 روپے دے دینا، کیا یہ اب اس سے بعد میں رجوع کر سکتا ہے یا ہر حال میں لازم ہوگی وصیت؟ کہتے ہیں نہیں بھائی اس کی مرضی ہے، رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے اور کہہ دے بھائی میں نے کہا تھا زید کو 100,000 دینا، بھائی زید کو 100,000 روپیہ نہ دینا، وصیت خود اس نے لفظوں کے ذریعے کیا کر دی، رجوع کر لیا اس سے. تو کہتے ہیں ویجوز للموصی، جائز ہے وصیت کرنے والے کے لیے، الرجوع عن الوصیۃ وصیت سے رجوع کرنا، واذا صرح بالرجوع کان رجوعا، اور جب وہ تصریح کر دے رجوع کی تو وہ رجوع ہوگا. بھائی صاف لفظوں میں، صریح لفظوں میں وہ کہہ دیتا ہے رجوع کا، کہ میں اپنی وصیت سے رجوع کرتا ہوں، میں نے زید کے لیے وصیت کی تھی، تو یہ رجوع ہے مولانا، اب زید کو مرنے کے اس کے مرنے کے بعد پیسے نہیں ملیں۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا صَرَّحَ بِالرُّجُوعِ، جب اس نے وصیت رجوع کی تصریح کر دی، کانا رجوعا، تو یہ رجوع ہوگا۔ وَمَن جَحَدَ الْوَصِيَّةَ لَمْ يَكُن رُجُوعًا، اور جس نے وصیت کا انکار کر دیا تو یہ رجوع نہیں ہے۔ صورت یہ بھائی، ایک آدمی نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد زید کو 1,00,000 روپیہ دے دینا، بعد میں کچھ عرصے بعد اس سے پوچھا گیا بھائی کوئی ذکر ہوا کہ وصیت کی تھی آپ نے زید کے لیے 1,00,000 روپے کی، کہتے ہیں میں نے تو کوئی وصیت نہیں کی، انکار کر دیتا ہے، تو کیا اس کے اس انکار کو بھی رجوع سمجھا جائے؟ کہتے ہیں نہیں، انکار کو رجوع نہیں سمجھیں گے، بلکہ واضح لفظوں میں رجوع کرے کہ میں وصیت سے کیا کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، یا وہ جو زید کو میں نے پیسے دینے کا کہا تھا وہ پیسے اس کو نہ دینا، تو پھر رجوع سمجھیں گے۔ لیکن اگر انکار کر دیتا کہ میں نے وصیت ہی نہیں کی، تو انکار کو رجوع نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بھائی کیوں نہیں قرار دیا جا سکتا؟ کہتے ہیں بھائی انکار اور رجوع میں دونوں میں فرق ہے۔ رجوع کب ہوتا ہے؟ جب پہلے ایک چیز ہو پھر کیا کیا جاتا ہے، اس سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اور انکار کا کیا معنی ہے؟ کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو انکار بتلا رہا ہے کہ وصیت کی نہیں، اور رجوع بتلاتا ہے کہ اس نے وصیت کی ہے۔ تو انکار اور رجوع میں آپس میں منافات ہیں۔ رجوع تو تب ہوتا ہے جب کوئی چیز ہو، اور انکار کیا بتلاتا ہے؟ کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو لہذا اس انکار کو رجوع نہیں بنا سکتے، اس انکار کو رجوع قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ رجوع کیا بتلاتا ہے؟ ایک چیز ہے پھر کیا کر لیا گیا، رجوع کیا بتلاتا ہے کہ ایک چیز ماضی میں تھی اب میں اسے کیا کر رہا ہوں، رجوع کر رہا ہوں۔ انکار کیا بتلاتا ہے؟ ماضی میں چیز تھی ہی نہیں، تو رجوع بتلا رہا ہے ماضی میں چیز تھی اب میں اسے رجوع کر رہا ہوں، اور انکار کیا بتلاتا ہے کہ ماضی میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہذا اس نے وصیت کا انکار کیا ہے، اب اس انکار کو ہم رجوع نہیں قرار دے سکتے جب تک یہ صاف لفظوں میں رجوع نہ کر لے، کیونکہ انکار اور رجوع ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جہاں رجوع ہے وہاں انکار نہیں، اور جہاں انکار ہے وہاں رجوع نہیں۔ بھائی چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام۔ ترجمہ ہو گیا؟ تو کہتے ہیں وَمَن جَحَدَ الْوَصِيَّةَ، اور جس نے انکار کر دیا وصیت کا، لم یکن رجوعا، تو یہ انکار رجوع نہیں، اسے ہم رجوع شمار نہیں کریں گے۔ صاف لفظوں میں رجوع کرے پھر رجوع ہوگا، صرف انکار کر دینے کو رجوع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام۔